بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما أكبر من نفعهما، ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. يسألونك سوال کرتے ہیں تجھ سے عن الخمر شراب سے والمیسر اور جوئے سے. قل کہہ دیجئے فیہما بیچ ان دونوں کے اسم کبیر گناہ ہے بڑا ومنافع للناس اور نفع ہیں واسطے لوگوں کے واسمہما اور گناہ ان دونوں کا اکبر و زیادہ بڑا ہے من نفعہما ان کے نفع سے. وَيَسْأَلُونَكَ اور سوال کرتے ہیں تجھ سے مَاذَا يُنْفِقُونَ کیا خرچ کریں. قُلِ الْعَفْوَ کہہ دیجئے زائد مال. كَذَلِكَ اسی طرح يُبَيِّنُ اللَّهُ بیان کرتا ہے اللہ لَكُمُ الْآيَاتِ واسطے تمہارے اپنی آیتیں لعلكم تتفكرون تاکہ تم فکر کرو فی الدنیا والآخرة بھی دنیا اور آخرت کے. ویسألونك عن اليتامى اور سوال کرتے ہیں تجھ سے یتیموں کے متعلق. قل کہہ دیجئے اصلاح لهم خیر اصلاح واسطے ان کے بہتر ہے. وَإِن تُخَالِطُوهُمْ اور اگر ملاؤ تم ان کو فَإِخْوَانُكُمْ پس وہ بھائی ہیں تمہارے. وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ اور اللہ جانتا ہے فساد کرنے والے کو من المصلح اصلاح کرنے والے سے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر چاہتا اللہ لَأَعْنَتَكُمْ البتہ مشقت میں ڈال دیتا تم کو. إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ بے شک اللہ غالب ہے حکمت والا. يسألونك عن الخمر والميسر. یہاں سے پانچ مسئلے قرآن مجید بیان کرتا ہے جن کو کہا جاتا ہے ذو جہتین، کہ ان پانچ مسئلوں کے اندر دو جہتیں ہیں، ایک جہت بھلائی کی، اچھائی کی، بہتری کی، اور دوسری صورت خرابی کی، برائی کی. ان پانچ مسئلوں میں سے پہلا مسئلہ شراب اور جوئے کے بارے میں. شراب کے بارے میں قرآن مجید کے اندر چار آیتیں نازل ہوئی. پہلی آیت 14 بارے میں اللہ نے نازل فرمائی، اس آیت میں صرف اتنا ہے تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا، یہ انگور کھجور ان سے بناتے ہو تم سَكَرًا نشی کی چیز، وَرِزْقًا حَسَنًا اور رزق حسن. وہاں بھی قرآن مجید نے سکر کو، نشی کو رزق حسن کے مقابلے میں ذکر فرمایا. یہ سکر ہے، نشہ ہے، لیکن اس کے بالمقابل یہ انگور اور کھجور رزق حسن ہے. وہاں بھی قرآن مجید نے ایک اشارہ کر دیا، اچھی روزی چاہتے ہو تو انگور کھاؤ، اچھی روزی چاہتے ہو تو کھجور کھاؤ، لیکن اگر کوئی آدمی ان سے نشے کی چیز شراب بناتا ہے انگور سے یا کھجور سے، وہ بھی بن سکتا ہے لیکن وہ بہتر نہیں. دوسری آیت مفسرین کہتے ہیں دوسری آیت یہ نازل ہوئی سورۃ بقرہ کی. اس آیت میں شراب کے بارے میں دو جہتیں بیان فرمائی, شراب اور جوا. ایک جہت کے اندر نفع ہے, دوسری جہت کے اندر نقصان ہے. پھر روایتوں میں آتا ہے کہ شراب کی خرابی وہ تو پہلے سے معلوم تھی کہ شراب انسانی عقل کو فنا کرنے والی چیز ہے, جو سب سے بہتر اور اللہ کا قیمتی انعام ہے عقل. شراب کی وجہ سے انسانی عقل خراب ہو جاتی ہے, اس میں فتور پڑ جاتا ہے. دوسری یہ آیت جب نازل ہوئی تو اس میں دو جہتیں سامنے رکھی گئیں. تیسری آیت نازل ہوئی شراب کے بارے میں, لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى, نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ. نشے کی حالت میں شراب کے قریب مت جاؤ, وہ نماز کے قریب مت جاؤ. اب کچھ صحابی تو جب پہلی آیت نازل ہوئی تتخذون منه رزقا وحسنا, اسی وقت شراب کو چھوڑ دیا. کچھ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اس دوسری آیت کے بعد شراب کو چھوڑ دیا کہ جب اچھائی بھی ہے برائی بھی ہے تو پھر اس کو سرے سے چھوڑ ہی دیا جائے. پھر صحابہ میں کچھ ایسے صحابی تھے, مثلا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ, یہ وہ صحابی تھے کہ شراب کی حرمت سے پہلے ساری زندگی کے اندر کبھی شراب کے قریب نہیں گئے. شراب کی برائی تو ہے. اب جب تیسری آیت نازل ہوئی کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ, کچھ لوگ رات کو عشاء کی نماز کے بعد شراب پی لیتے تھے اور صبح نماز تک نشہ ختم ہو جاتا تھا. کچھ وہ لوگ تھے کہ جو فجر کی نماز کے بعد شراب پی لیتے تھے اور ظہر تک نشہ ختم ہو جاتا تھا. لیکن ایک مقام ایسا آیا کہ کچھ صحابیوں نے شراب پی, لیکن زیادہ شراب پینے کی وجہ سے ظہر کی نماز کا وقت آیا, یا اس کے بعد بعض روایتوں کے اندر مغرب کی نماز کا وقت آیا, وہ نشہ اتنا زیادہ تھا کہ قل یا ایھا الکافرون لا اعبدون کی بجائے وہ اعبد ما تعبدون, لا بالکل سرے سے چھوڑ دیا. پھر آپس میں ان کی لڑائی ہوئی, ایک شخص نے دوسرے شخص کو اونٹ کا جبڑا مارا اور اس کا سر پھاڑ دیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پہلے سے ہی یہ درخواست کر رہے تھے, یا اللہ شراب کے بارے میں کوئی واضح حکم نازل کیجئے. اب اور درخواست دی. چوتھی آیت نازل ہوئی سورۃ مائدہ کی, انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان, شراب اور جوا, والانصاب بت, والازلام تیروں کے ساتھ تقسیم کرنا, یہ سارے اعمال رجس پلید ہیں, من عمل الشیطان شیطان کا کام ہے, فاجتنبوہ اس سے بچو. اب شراب کی حرمت کا حکم نازل ہو گیا. جب شراب کی حرمت کا حکم نازل ہوا تو صحابہ کرام نے یہ نہیں کہا کہ جی اتنے زمانے سے یہ شراب چل رہی ہے, نہیں, انہوں نے شراب کے برتن ہی توڑ دیے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چار طرح کے برتنوں کو استعمال کرنے سے منع فرمایا کہ جن برتنوں کے اندر شراب تیار ہوتی تھی, خنتم, دبا, مزفت, نقیر, یہ چار طرح کے برتن تھے جن میں شراب تیار کی جاتی تھی. آپ نے فرمایا یہ برتن بھی استعمال مت کرو تاکہ تمہیں مکمل طور پر شراب نوشی کی عادت بھول جائے. صحابی تھے, انہوں نے ان برتنوں کو ہاتھ تک نہیں لگایا. بعد میں بے شک جب عادت پکی ہو گئی, شراب نوشی ختم ہو گئی, آپ نے خود ہی ان برتنوں کے استعمال کرنے کی اجازت دی. یہاں پہلا مسئلہ, یسألونک عن الخمر والمیسر, شراب اور جوئے کے بارے میں. یہ دونوں چیزیں ذو جہتین ہیں, ان میں دو جہتیں ہیں. شراب کے اندر وقتی طور پر انسان کو ایک قوت حاصل ہو جاتی ہے, بدن میں سرور حاصل ہوتا ہے, اور جوئے کے اندر وقتی طور پر انسان کو مال مل جاتا ہے, لیکن اس منقبی ان دونوں کا گناہ بڑا ہے. ان دونوں کا گناہ بڑا اس منقبی ومنافع للناس, کچھ تھوڑے جیسے نفع بھی ہیں لوگوں کے لیے. یہ وقتی طور پر شراب پی کر کے قوت بھی حاصل کر لی اور سرور بھی مل گیا, جوئے کے اندر مال بھی مل گیا, لیکن اخروی اعتبار سے ان کے اندر بڑا گناہ ہے, اسم کبیر. واسمهما اکبر من نفعهما, ان کا گناہ نفع سے زیادہ ہے. اب دو جہتیں ہو گئیں, ایک جہت کے اندر شراب وقتی طور پر قوت کا سرور کا سبب, اور میسر جوا وقتی طور پر مال حاصل کرنے کا ذریعہ, لیکن دوسری جہت میں دیکھا تو اسم کبیر بڑا گناہ ہے. جب دو جہتیں ہو گئیں, مطلقاً شراب کی حرمت کا حکم اس میں نقل نہیں کیا گیا, بلکہ اسمہما اکبر من نفعہما, شراب اور جوئے کا گناہ نفع سے زیادہ ہے, بڑا ہے. اب خمر کس کو کہتے ہیں؟ شراب یہ انگور سے بھی بنتی ہے, کھجور سے بنتی ہے, گندم سے بنتی ہے, جو سے بنتی ہے, مختلف چیزوں سے یہ شراب تیار کی جاتی ہے. اور خمر کو خمر کیوں کہا جاتا ہے؟ لِأَنَّهُ يُخَامِرُ الْعَقْلَ, اس لیے کہ یہ انسانی عقل پر پردہ ڈال دیتی ہے. خامر یخامر مخامر, پردہ ڈالنا. یخامر الْعَقْل, انسانی عقل پر پردہ ڈال دیتی ہے. انسان کی عقل کے اندر جو اللہ نے حس رکھی, اب وہ مکمل طور پر ختم ہو جاتی ہے. اچھائی کا برائی کا کوئی احساس باقی نہیں رہتا, جائز ناجائز کا کوئی احساس باقی نہیں رہتا, انسانی عقل پر پردہ پڑ گیا. پھر شراب کے بارے میں قرآن مجید نے کہا رجسن, یہ پلید ہے. معنی کیا ہوا؟ کہ جس طرح پیشاب پلید ہے, اسی طرح شراب پلید ہے. اگر پیشاب کپڑے پہ لگ جائے, بدن پہ لگ جائے, مقدار درہم سے زیادہ ہو, تو کپڑا بھی پلید, بدن بھی پلید, اس کے ساتھ نماز پڑھنا جائز نہیں. اسی طرح شراب پلید ہے, اگر کپڑے پہ لگ جائے, بدن پہ لگ جائے, اور مقدار درہم سے زیادہ ہو, تو نماز پڑھنا جائز نہیں ہوگا, نماز پڑھنا جائز نہیں ہوگا. اس لیے شراب مکمل طور پر, پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لا يدخل الجنة مدمن الخمر, کہ جو آدمی شراب پینا اپنی عادت بنا لے, لا يدخل الجنة, وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. مدمن الخمر. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شراب کے بارے میں فرمایا کہ اس میں 10 طرح کے لوگوں کو آپ نے شمار فرمایا. شراب نچوڑنے والا, شراب نچڑوانے والا, شراب اٹھانے والا, شراب کی بے و شراب پر گواہ بننے والا, یہ 10 طرح کے لوگ ہیں کہ جن پر اللہ کی لعنت ہے. شراب اتنی بری چیز ہے کہ 10 طرح کے لوگوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی. اسی طرح جوا, پھر جوا بے جمیع اقسام میں, یہ نہیں ہے کہ موجودہ دور کے اندر نام بدل کر کے کام وہی ہو, نام بدل دیا جائے, نہیں, بے جمیع اقسام ہی جوا جتنی بھی اس کی صورتیں بنتی ہیں, جتنی بھی اس کی قسمیں بنتی ہیں, وہ ساری کی ساری اسی زمرے میں آئیں گی. فیہما اسم کبیر, ان میں بڑا گناہ ہے, ومنافع للناس, واسمهما اکبر من نفعهما, ان کا گناہ نفع سے زیادہ ہے, بڑا ہے. پہلا مسئلہ ذو جہتین, دوسرا مسئلہ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ, میرے پیارے پیغمبر آپ سے سوال کرتے ہیں کیا خرچ کریں. پہلے تو یہ پوچھا تھا کہ کتنا خرچ کریں, وہاں اللہ نے مصرف بتا دیا کہ فلاں فلاں طرح کے لوگوں کو دے دیا گا. یہاں فرمایا مَاذَا يُنْفِقُونَ, کیا خرچ کریں. اللہ نے جواب دیا قول العفو, کہہ دیجئے زائد مال, کہ جو تمہاری اپنی ضرورت سے زائد ہو وہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا کرو. ضرورت ایک ہے حقیقت میں ضرورت, اور ایک ہے بالتکلف ضرورتوں کو بڑھا دینا, یہ تو درست نہیں ہے. جو حقیقت میں انسانی ضرورت ہے, کھانا ہے, پینا ہے, پہننا ہے, گھر کی ضرورتیں جو ہیں, جو ہر زمانے کے اندر گھروں کے اندر وہ ضرورتیں باقی رہتی ہیں, ان ضرورتوں سے جو زائد ہو وہ مال خرچ کر دیا کرو. یہ مال کا خرچ کرنا یہ بھی ذو جہتین ہے, اس میں بھی دو جہتیں ہیں. ایک جہت کے اعتبار سے مال ضائع ہو جاتا ہے, مال کم ہو جاتا ہے. دوسری جہت کو دیکھا جائے تو اخروی طور پر اس کا بڑا فائدہ ہے کہ جو مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا وہ اللہ کے خزانے میں جمع ہو گیا, اور قیامت کے دن اس آدمی کے کام آئے گا. اب انسان کو اللہ نے اختیار دیا کہ ان دو جہتوں میں سے جس جہت کو بھی اختیار کر, لیکن تیری بہتری اس میں ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا کر. قَذَالِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ, اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لئے اپنی آیتیں, لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ, تاکہ تم فکر کرو دنیا اور آخرت میں. اللہ نے آیتیں بیان کر کے تمہیں دعوت دی ہے, دنیاوی اعتبار سے, اخروی اعتبار سے اللہ کی ان آیتوں کے اندر غور و فکر کرو کہ کون سی چیز تمہارے حق میں مفید ہے اور کون سی چیز تمہارے حق میں مضر ہے, دنیاوی طور پر ہو یا اخروی طور پر ہو. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى, تیسرا مسئلہ ذو جہتین, میرے پیارے پیغمبر سوال کرتے ہیں تجھ سے یتیموں کے متعلق. اصل میں جب یتیموں کے بارے میں اور پھر قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی اِنَّ الَّذِينَ يَاكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا اِنَّمَا يَاكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا, کہ جو لوگ یتیموں کا مال ظلمًا کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں کے اندر آگ بھر رہے ہیں, وَسَيَسْلَوْنَ سَعِيرًا, انقریب داخل ہوں گے وہ جلتی ہوئی آگ میں. وہ صحابہ جن کی کفالت میں یتیم بچے تھے یا یتیم بچیاں تھیں بڑے پریشان ہوئے کہ اگر ان یتیموں کا مال الگ کرتے ہیں تو اس میں خرابی کا اندیشہ ہے کہ یتیموں کا مال ضائع ہو جائے گا. اگر کھانا تیار کیا, یتیم نے تھوڑا کھایا باقی بچ گیا, اب وہ خراب ہو جائے گا. اور اگر یتیموں کو کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا لیتے ہیں اس میں بھی خرابی ہے, بڑی مشقت کے اندر مبتلا ہوئے. سوال کیا کہ اللہ کے پیغمبر یتیموں کے بارے میں اب ہم کیا کریں, یہ تو بڑی مشقت ہوگی. فرمایا اصلاح لهم خیر ان کے لیے اصلاح بہتر ہے. یتیم کا مال الگ کرو یا اپنے مال کے ساتھ ملا کے رکھو, دونوں صورتوں کے اندر خیر خواہی ہونی چاہیے کہ یتیم کا مال ضائع ہونے سے خراب ہونے سے بچ جائے. وَإِن تُخَالِطُوهُمْ اور اگر ملاؤ تم ان کو کہ ان کا کھانا پینا اپنے ساتھ ملا کے رکھو, فَإِخْوَانُكُمْ وہ تمہارے بھائی ہیں, کوئی الگ لوگ نہیں ہیں, تمہارے اپنے ہی بھائی ہیں, مسلمان ہیں, کہ تمہاری زیر کفالت آگے. وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُسْلِمِ اللہ جانتا ہے فساد کرنے والے کو یا مفسد یتیم کے مال کو خراب کرنے والا, اللہ اس کو بھی جانتا ہے اور اللہ اصلاح کرنے والے کو بھی جانتا ہے. اللہ تو نیتوں سے واقف ہے کہ کون سے انسان کے دل میں یتیم کے بارے میں خیر خواہی ہے اور کون سے انسان کے دل میں یتیم کے بارے میں خیر خواہی نہیں ہے, اللہ تو جانتا ہے. اب ایک آدمی یتیم کے مال کی خیر خواہی اس میں دیکھتا ہے کہ یتیم کا مال اپنے مال سے الگ کر لے تاکہ یتیم کا مال ضائع ہونے سے بچ جائے, ٹھیک ہے, جائز ہے. اور اگر یتیم کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا کے رکھتا ہے کہ اس صورت میں بہتری ہوگی یتیم کی مال کی, دونوں صورتیں جائز ہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَعَنَتَكُمْ اگر اللہ چاہتا تمہیں مشقت میں ڈال دیتا کہ ہر حال میں تم نے یتیم کا مال الگ ہی رکھنا ہے, اگر اللہ چاہتے تو یوں حکم دے دیتے کہ یتیم کا مال ہر حال میں تم نے الگ رکھنا ہے, اس کا کھانا بھی تم نے الگ رکھنا ہے, اس کا پینا بھی تم نے الگ رکھنا ہے, اس کا پہننا بھی تم نے الگ کرنا ہے, لیکن یہ خیال رہے کہ کہیں یتیم کا مال ضائع نہ ہو جائے. اب یہ کتنی بڑی مشقت تھی, کتنی بڑی مشقت تھی, لیکن اللہ نے کتنی بڑی مہربانی کی کہ دو چیزوں کے اندر اجازت دے دی کہ چاہو تو یتیم کا کھانا اپنے کھانے کے ساتھ ملاؤ, چاہو تو یتیم کا کھانا پینا الگ کر دو, دونوں صورتوں کے اندر, لیکن نیت کے اندر اصلاح کا ارادہ ہونا چاہیے. ان اللہ عزیز حکیم بے شک اللہ غالب حکمت والا عزیز ہے, جو حکم دینا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا, حکیم لیکن وہ حکمت والا ہے, اس کا کوئی حکم حکمت سے خالی نہیں. یہ تین مسئلے ذو جہتین بیان فرما دیے, اب دو مسئلے اور آئیں گے. اللہ سے الحمدللہ ربنا ربنا تقبل منا صلى الله تعالى على Thank you.